وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. سورہ یوسف چل رہی ہے اور پچھلے درس کے اندر یہاں تک بات پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر ان کے بھائی جب روانہ ہوئے تو پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جا کر کنویں میں پھینک دیا اور کنویں میں پھینکنے کے بعد پھر ایک قافلہ گزر رہا تھا تو اس قافلے نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو نکالا اور نکال کر ان کو وہ لے کر چلا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آ گئے اور انہوں نے ان قافلے والوں کو 40 درہم کے عوض بیچ دیا. پھر واقعہ آتا ہے کہ ان کے بھائی یہ دیکھتے رہے کہ کہیں یہ قافلے والے یوسف علیہ السلام کو چھوڑ کے تو نہیں جا رہے. ان کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر تک چلتے رہے, جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو وہ واپس آ گئے. اب یہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو خود اللہ کے نبی بننے والے اور ایک نبی کے بیٹے اور نبی کے پوتے, پورا سلسلہ نبیوں کا چلا رہا ہے خاندان کا, یہ ساتھ قافلے والوں کے چلتے رہے. کنعان ان کے شہر کا نام ہے, حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کا نام ہے کنعان. اور روانہ ہوئے مصر کے لیے. کنعان فلسطین کا ایک علاقہ ہے جس کو کہ آج کل اخبارات میں آپ نے نام سنا ہوگا, ابراہیم خلیل یا خلیل کے نام سے ایک شہر ہے فلسطین کا, اخبارات میں بھی کبھی کبھی اس کا نام آتا ہے. یہ اصل میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر تھا جہاں ان کے والد یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام قیام پذیر تھے. وہاں یہ مصر میں پہنچے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. اب جب ان کے بیچنے کی بات آئی تو اتنی بڑی بڑی قیمتیں ان کی لگنے لگی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ وہ عام انسان کے خریدنے کے قابل ہی نہیں تھے کہ کوئی عام آدمی خرید سکتا یوسف علیہ السلام کو. چنانچہ جو مصر کے جو وزیر خارجہ تھے عزیز مصر, جن کا نام مختلف روایات میں مختلف نام ان کا آئے ہیں, ان میں سے ایک نام جو ہے جو عزیز مصر کا نام لکھا ہے وہ اطریف لکھا ہے اور بعض جگہوں پر اقریف لکھا ہے. اور جو بادشاہ تھا مصر کا اس کا نام ہے اسید ابن ریان, وہ بادشاہ تھے. تو مصر کے جو وزیر خارجہ تھے عزیز مصر, انہوں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح خریدا کہ ایک طرف حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تھے تو دوسری طرف انہی کے وزن کے برابر سونا تھا, انہی کے وزن کے برابر ریشمی کپڑے تھے اور دیگر ساز و سامان ان کے ایک طرف ڈالا گیا تھا. اس طریقے سے خریدا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو. جب یہ خرید کر عزیز مصر لے کر آئے اپنے محل میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو, تو اپنی بیوی سے کہا عزیز مصر نے کہ تم اس بچے کا خاص طور پر خیال رکھنا, یہ کوئی عام بچہ نہیں معلوم ہوتا جو ہم لے کر آئے ہیں. اس کے کردار, اس کا چہرہ, اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کی چیزیں, اس کی باتیں, یہ بالکل ایک نرالی چیز ہے. لہذا یہ بچہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے آگے جا کر بڑا کام آئے, اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں, اپنا بیٹا بنا لیں, لے پالک بیٹا بنا لیں. اس کو فرمایا کہ وقال الذی اشتراه من مصر, کہا اس شخص نے, یعنی عزیز مصر کے بارے میں آتا ہے جنہوں نے اس بچے کو خریدا تھا مصر شہر سے, مصر سے, لامرأتی بھی اپنی بیوی سے کہا اکرمی مسواہ, اس کو اچھی طرح رکھنا, عام غلاموں کی طرح نہ رکھنا, عام ملازمین کی طرح نہ رکھنا اس بچے کو. ایسا انسان شاید تو یہ بچہ ہمارے لیے بڑا کارآمد ثابت ہو, بڑا نفع بخش ثابت ہو, او نتخذہ ولدا, یا ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں. وکذلک مکننا لیوسف فی الارض, چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا کے تین انسان بڑے طوافہ شناس اور بڑے عقل مند انسان ہیں جنہوں نے کہ لوگوں کی علامات کو دیکھ کر یہ پہچان لیا کہ ان کی قدر و قیمت کیا ہے. تین آدمیوں کے بارے میں لکھا کہ وہ بڑے طوافہ شناس اور بڑے عقل مند ہیں, جنہوں نے علامات کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ کیا چیز نکل رہے ہیں. نمبر ایک, یہ عزیز مصر جس نے اس چھوٹی عمر میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ بڑے ہونہار بچے ہی نہیں بلکہ ان کی خصوصیات, ان کے کمالات بڑے مختلف انداز ہیں. دوسرے کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک تو یہ عزیز مصر ہو گئے, عزیز اس زمانے میں عزیز مصر جو تھا یہ عہدے کا نام ہوتا تھا. عزیز مصر جو ہے یہ عہدے کا نام ہے, اور یعنی جو بھی اس عہدے کے اوپر فائز ہوا کرتا تھا اس کو عزیز مصر کہا جاتا تھا. چنانچہ بہت ساری مختلف ریاستوں کے, علاقوں کے, بادشاہوں کے اور وزراء کے مختلف نام ہوا کرتے ہیں. جیسے کسرا جو ہے یہ فارس کا نام ہے, کسرا جو ہے یہ فارس کا نام ہوا کرتا تھا. روم جو ہے یہ قیصر, قیصر جو ہوا کرتا تھا یہ روم کے بادشاہ کا نام ہوا کرتا تھا. تو ایک تو فرمایا کہ یہ عزیز مصر ہیں جنہوں نے اندازہ یہ لگا لیا تھا کہ یہ بڑے بچہ جو ہے یہ بڑے ہونہار بچے ثابت ہوں گے. دوسرے عقل مند فرمایا کہ وہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ہیں, جن کے بارے میں قرآن کریم کے اندر یہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت قبطی کو مار کر بھاگے تھے اور انہوں نے ایک آبادی کے اندر جا کر پناہ لی, وہاں انہوں نے دیکھا کہ دو لڑکیاں ہیں وہ کنویں پر پانی بھرنے آئی ہیں, لیکن مجمع میں گھس نہیں سکتی تھی کیونکہ عام مرد وہاں پانی بھر رہے تھے, کونے میں ایک طرف کو کھڑی ہوئی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا لے کر پانی بھر لیا. جب یہ جلدی پہنچی وقت سے پہلے, تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پوچھا اپنی بیٹیوں سے کہ روزانہ تو تم پانی دیر سے بھر کر آتی ہو, آج جلدی کیسے آ گئی؟ انہوں نے بتایا کہ اس طریقے سے ایک انسان نے ہماری مدد کی اور وہ بڑے شریف آدمی معلوم ہوتے تھے, انہوں نے جو ہے ہمیں پانی بھر کر دے دیا. والد نے کہا کہ اچھا جاؤ اس آدمی کو بلا کر لاؤ, کون ہے جس نے ہمارے بچوں کی مدد کی؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا. تو یہ صاحبزادی آئیں بلانے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, یہ بے یار و مددگار بیٹھے ہوئے تھے, کوئی جاننے والا نہیں تھا, کوئی پہچاننے والا نہیں تھا. تو موسیٰ ان کو کہا کہ آپ ان کو میرے والد بلاتے ہیں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب روانہ ہوئے تو انہوں نے اپنے صاحبزادیوں سے کہا کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلو, میں آگے آگے چلتا ہوں تاکہ پردے کا خیال رہے. جب وہاں یہ پہنچی ان کی صاحبزادی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر, تو ان کی صاحبزادی نے موسیٰ علیہ السلام کی حرکات سکنات کو دیکھ لیا تھا کہ کس طرح انہوں نے کنویں سے جلدی جلدی پانی نکالا، یہ بڑا توان اور طاقتور انسان نکال سکتا، کس طریقے سے انہوں نے پردے کا خیال رکھا کہ نامحرم پر کوئی نظر نہ پڑے، تو ان کو اپنے پیچھے چلنے کو کہا خود آگے چلے، تو انہوں نے جا کر اپنے والد سے کہا تھا کہ یا ابت استاجر ہو ان نہ خیر امن استاجرت القوی الامین، اپنے والد کو فرمایا ان بیٹیوں نے کہ ابجان آپ ان کو اپنے ہاں ملازم رکھ لیجیے، اس لیے کہ بہترین ملازم وہ ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو، یہ جملہ کہا تھا ان کی بیٹیوں نے کہ بہترین ملازم وہ ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی، طاقت کا اندازہ تو اس سے لگایا تو فوراً انہوں نے پانی نکال لیا، جتنی دیر میں دوسرے نکالتے تھے اتنی دیر میں انہوں نے نکالا، اور امانت دار اس لیے فرمایا کہ امانت کا یہ عالم ہے کہ سفر کے دوران انہوں نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا عورتوں کی طرف، اسی آیت سے علماء کرام نے مسئلہ نکالا کہ کوٹا سسٹم جو ہے ہمارے ملک میں یا دنیا میں، یہ کوٹا سسٹم اسلام کے خلاف ہے، اس لیے کہ ملازم کی جو شرط بیان فرمائی قرآن کریم نے دو شرطیں بیان فرمائی ہیں، ایک امانت اور دوسری اہلیت، امانت اتنی ہو کہ اپنے کام کے اندر امین ہو، کوئی خائن نہ ہو، کوئی دھوکے باز نہ ہو، اور اہلیت کا مطلب یہ کہ واقعی اس کام کا وہ اہل ہو، اگر کوئی انسان ان دو کاموں کا اہل نہیں ہے، دو چیز اس کے اندر نہیں ہے، وہ کبھی ملازمت کرنے کا اہل نہیں ہے اس ادارے کے اندر، تو دوسری عقل مند عورت یہ ہیں جنہوں نے کہ محض قیافے کو دیکھ کر اندازہ یہ لگا لیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ امانت اور دیانت عطا فرمائی، اور فرمایا کہ تیسرے وہ شخص ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہوں نے علامات کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ میرے بعد خلافت کے اہل ترین انسان وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں، تیسرے اہل وہ ہیں، تیسرے عقل مند اور قیافہ شناس وہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكننا ليوسف في الارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہاں ایک نبی کا بیٹا، کہاں کنویں میں پڑا ہوا، اور کہاں مصر کے محلات کے اندر جا پہنچا، فرما کذالک مکننا لیوسف فی الارض، اس طرح ہم نے ٹھکانا دیا یوسف کو زمین میں، یعنی کہاں اس کے پاس رہنے کو جگہ نہیں تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، پہننے کو کچھ نہیں تھا، اور کہاں آج وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا، ولنعلمہ، اسی لیے ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں تھے کہ دیکھو اس کو ہم لوگ آج کل کی دنیا میں اس کو ہم لوگ اتفاقات کہتے ہیں، کہ اتفاق سے یہ ہو گیا، اتفاق سے وہ آ گیا، اتفاق سے یہ مل گیا، اتفاق ایسا ہوا کہ ہم جا رہے تھے وہ مل گیا، اتفاق فرمایا کرتے تھے کہ اتفاق ہمارے اور آپ کے لیے اتفاق ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے غیب کا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز اتفاقی نہیں ہوا کرتی، اللہ رب العزت کے ہاں ہر چیز جو ہے وہ ایک طے شدہ نظام سے منسلک ہے، طے شدہ طریقے ساتھ منسلک ہے، ہمارے پاس چونکہ علم نہیں ہے کسی چیز کا، اس لیے ہم یوں کہہ دیتے ہیں کہ سب اتفاقاً ایسا ہوں گے، ہمارے پاس علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم ایسا کہتے ہیں، اور چونکہ ہر چیز ایک نظام کائنات میں ایک سلسلے کے ساتھ جڑی ہے، اسی لیے حدیث شریف میں منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہماری زبانوں پر یہ جملے چڑھے ہوتے ہیں کہ ہم یوں کہتے ہیں کہ صاحب بعض اوقات کسی کا انتقال ہمارے ہاں ہو جاتا ہے کہ کاش میں فلانے ڈاکٹر کا علاج کروا لیتا تو یہ بچ جاتا، ہوتا ہے نا جی، تو فلانے میں کے پاس ہم نہیں جا سکے، دیکھو ہمیں پہلے نہیں پتا تھا علاج کے بارے میں، ہم فلانے کا علاج کرا لیتے ہمارے ہاں یہ بچت ہو جاتی، کوئی حادثہ اور ہو گیا کہ ہم یوں کر لیتے تو یوں ہو جاتا، حدیث شریف میں منع فرمائے یوں مت کہا کر، کہ یوں ہو جاتا تو یوں کر لیتے، یوں ہو جاتا تو یوں کر لیتے، بس یوں کہا کرو کہ جو ہو گیا اللہ تعالیٰ اس میں خیر پیدا فرمائے، بات یہ ہے کہ یہ تو ہم اب جب سکون میں آ جاتی ہے تو سوچتے ہیں نا کہ یوں کر لیتے تو یوں ہو جاتا، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا چاہا ایسا ہو گیا، تدبیر کرنے والے کرتے ہیں، کسی آدمی کا خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آدمی سوچتا ہے کہ کاش میں اس راستے سے نہ گزرتا، کاش میں اس طرح گاڑی نہ چلا رہا ہوتا، میں اس طرح سڑک نہ پار کر رہا ہوتا، میں فلانے بیماری ہوگی تو فلانے کو دکھا لیتا، ضرور ذہن میں یہ تصورات آتے ہیں، لیکن بات یہ ہے
کہ جب ایک چیز اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی وہ تو ہو گئی، وہ تو ہو گئی. اب آپ لاکھ سوچتے رہے لاکھ سوچتے رہے، وہ حال سے خالی نہیں. ماضی میں ہونے والا واقعہ یا تو آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا یا مرضی کے خلاف ہوگا، یہی ہوتا ہے نا. یا تو کام ہماری مرضی کے مطابق ہو گیا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ اس سے نہ فائدہ ہوا نہ نقصان ہوا، چلو ایک چیز ہو گئی. تو ہمیشہ کہا کر الحمدللہ، بھائی چلو اللہ تعالی نے مرضی کے مطابق کام کر دیا، الحمدللہ کہہ دو کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے، ہم نے جیسا چاہا ہماری خواہش جیسی تھی آپ نے ویسا کام کر دیا. اور اگر ماضی میں ہونے والا کام آپ کی مرضی کے خلاف ہوا تو کہو انا للہ وانا الیہ راجعون. ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انا للہ کسی کے انتقال میں پڑا جاتا، یہ بات نہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون کسی کے انتقال کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ انا للہ وانا الیہ راجعون ہر مشکل ہر تکلیف دہ واقعے کی پیش آنے کی صورت میں پڑا جاتا. لائٹ چلی آپ کو معلوم ہے کہ آئے گی، لیکن لائٹ کے جانے سے جو تکلیف ہوئی، جو پریشانی پیش آئی، چاہے ایک لمحے کی ہے، اور ان اللہ میں لے رہا جاؤں. قرآن کریم نے اسی کو فرمایا کہ جو لوگ پریشانیوں کے وقت میں تکلیفوں کے وقت میں یہ پڑھتے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اولئک هم المفلحون. کہ ان لوگوں پر اللہ کی خاص رحمت کاملہ نازل ہوتی ہے، جو لوگ تکلیفوں کے وقت میں ان اللہ میں لے رہا جاؤں پڑھتے ہیں. اور انسان بعض اوقات اتنے بعض اوقات ایسا کوئی غم خدا نخواستہ کسی کو پیش آ جاتا ہے، کوئی ایسے حادثے میں دو چار ہو جاتا ہے کہ آدمی کو صبر نہیں آ رہا ہوتا. لیکن حکم کیا ہے قرآن پاک کا کہ تم انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتے رہو، جب یاد آتا رہو پڑھتے رہو. آدمی بعض اوقات یہ سوچتا ہے کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، میرے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھنے سے کیا ہوگا. دل میں آ جاتی ہے ایک بات بعض لوگوں کو. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، فرمانے لگی کہ اب مجھے اتنا غم ہوا مجھے میرے شوہر کے انتقال کا کہ میں بتا نہیں سکتی. فرماتی تھی کہ میں ہر وقت روتی رہتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تعزیت کے لیے تشریف لائے اور آپ نے آ کر مجھ کو یہ تلقین فرمائی کہ تم جب بھی تمہیں اپنے شوہر کا خیال آئے، غم ہو تمہیں، تو تم انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا کرو. تو خود ہی فرماتی ہیں کہ میں پڑھتی تو تھی انا للہ وانا الیہ راجعون، لیکن میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ میں اب انا للہ وانا الیہ راجعون اگر پڑھوں گی تو کون سا میرا شوہر زندہ ہو جائے. انسان ایسے موقع پہ شیطان اور زیادہ اپنا وار کرتا ہے، کہتا کون سے میرا شوہر زندہ ہو جائے گا، کون سی میری پرانی زندگی بحال ہو جائے گی. لیکن فرماتی تھی کہ چونکہ مجھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا تو میں بس پڑھتی رہتی. فرماتے ہیں کہ جب میری عدت پوری ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خود پیغام نکاح بھیجا اور پھر میری شادی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اسی لیے لکھا ہے کہ انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھنے کے اثرات بہت ہوتے ہیں. ان میں سے ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ اس نقصان کو ویسے ہی پورا کر دیتے ہیں جو ہاتھ سے گیا تھا. انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا، جو نقصان ہوا تھا ویسے ہی وہی چیز واپس آپ کو مل گئی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اتنی کچھ نعمتیں عطا فرماتے ہیں کہ آدمی اس چیز کو بھول جاتا ہے وہ کیا ہوا تھا میرے سے. وقتی طور پر تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن علاج یہ فرمایا قرآن کریم نے اسی کو تو فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، کہ ہم ان قریب تو ضرور بھی ضرور ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے کچھ پھلوں کے کم ہونے کی صورت میں، جانوں کے کم ہونے کی صورت میں، مالوں کے کم ہونے کی صورت میں. اور فرمایا کہ جب کبھی تمہارے پاس اس طریقے کی کوئی آزمائش آئے تو یوں کہا کرو انا للہ وانا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. جو ان تکلیفوں کے وقت میں کوئی حرف شکایت زبان پر نہیں لے کر آتے، جو ان تکلیفوں کے وقت میں کوئی شکایت نہیں کرتے بلکہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں. یوں فرمایا کامیاب بھی وہی لوگ ہوتے ہیں. بھائی تکلیفیں صرف مسلمان سے تھوڑی آتی ہیں، کافروں کو بھی آتی ہیں. کافر کس کے دروازے کو کٹکھٹائے گا؟ مسلمان کے پاس تو دروازہ کٹکھٹانے کا ایک در موجود ہے. اسی کو فرمایا کہ وکذالک کا مکنا لیوسف فی الارض، اسی طریقے سے ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف کو زمین میں کہ بات اب یہاں یہ ہو رہی تھی کہ کوئی چیز اس کائنات کے اندر اتفاقی نہیں ہوا کرتی، ہر چیز اس کائنات میں اللہ رب العزت نے ایک سلسلے کے ساتھ رکھی ہے. ہاں اتنی بات ہے کہ مرضی کے مطابق کام ہو جائے الحمدللہ کہو، اور کوئی مرضی کے خلاف کام ہو جائے اس کے لیے کہو انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ صرف کسی حادثے کی صورت میں نہیں ہے، مرضی کے خلاف کام ہو گیا. ولنعلمہ من تأویل الاحادیث، اور ہم نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کو ہم نے سکھلائی احادیث، یعنی خواب کی تعبیریں. یہ خاص اللہ تعالیٰ نے ایک فن عطا فرمایا تھا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ وہ خواب کی تعبیر بیان فرمایا کرتے تھے. واللہ غالب علی امری، اللہ تعالیٰ اپنے حکم پر، واللہ غالب علی امری، اللہ تعالیٰ اپنے حکم پر غالب ہے، اپنے کام پر غالب ہے، ہر چیز اس کے دست اختیار میں ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں. مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے دست اختیار سے باہر نہیں. کہاں کنعان کے رہنے والے یہ بچے جنہوں نے کوئی مالی وسعت نہیں دیکھی، جنہوں نے کوئی بڑی فراوانی مال و دولت کی نہیں دیکھی، اور کہاں یہ بچے اٹھے تو مصر کے درباروں میں جا پہنچے. ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جوانی کی عمر کو پہنچے، طاقت کی عمر کو پہنچے، آتیناہ حکما وعلما، تو ہم نے ان کو نبوت بھی عطا کی اور علم بھی عطا کیا. مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. پہلا قول تو یہ ہے کہ یہ عمر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی 33 سال کی عمر تھی. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ عمر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی 30 سال کی عمر تھی. اور تیسرا اور آخری کو مشہور قول یہ ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 40 سال کی ہو چکی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طریقے سے ہم نے ٹھکانہ دیا احسان کرنے والوں کو، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جو احسان کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں، اللہ کے حکموں کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو بلند کرتے ہیں، ان کو ہم ہمیشہ اچھا بدلہ دیتے ہیں. یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو انسان اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کو بلند کرتے ہیں، جو انسان اللہ کے حکموں کو نیچا کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو اہمیت نہیں دیتا، وہ انسان دنیا اور آخرت میں ہمیشہ تکلیف اٹھاتا ہے. وقتی طور پر انسان ضرور آگے ہو جاتا ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے ہمیشہ وہ انسان تباہی کا شکار ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجیے کہ آج مسلمانوں نے کون سے اللہ کے حکموں کو پورا کیا. اپنے کاروبار میں اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کیا، کاروبار میں دنیا میں پیچھے رہ گئے. سیاست میں اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کیا، سیاست میں پیچھے رہ گئے. اتنی بڑی زمین اللہ نے مسلمانوں کو دی، آج مسلمانوں کی زمین پر اپنا اقتدار برقرار رکھنا مشکل ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کرتے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ہمارے حکموں کو پورا کرو گے، ہم تم کو سربلندی عطا کریں گے، ہم تم کو سربلندی دیں گے. تم نے ہمارے حکموں کو پورا نہیں کیا، ہم تمہیں کہیں عزت نہیں دیں گے. چنانچہ آج آپ دیکھو جہاں جہاں مسلمانوں نے غیروں کے نظام کو اپنایا، طریقہ کار غیروں کو اپنایا، پوری دنیا کے اندر آج وہ مسلمان طرح طرح کی رسوائیوں کا شکار ہے. وراودت التی ہوا فی بیتی ہا عن نفسہ وغلقت الابواب وقالت حیث لک قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون. قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جوانی کی عمر کو پہنچ گئے، چنانچہ جیسا میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اتنا حسن عطا فرمایا تھا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا تو میری ملاقات اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام سے کروائی. تو فرمایا کہ ساری دنیا کا، کائنات کا جتنا حسن ہے، ان میں سے آدھا اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا. جب سے پیدا ہوئی کائنات اور جب تک رہے گی دنیا، اس کا سارا حسن کا نصف اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور بقیہ جتنا تھا وہ ساری دنیا کے اوپر تقسیم کر دیا. اب اندازہ کیجئے کہ کیا کیفیت اللہ رب العزت نے حسن کی ہوگی، اور حسن کے ساتھ نبوت کی پاکیزگی مل جائے، حسن کے ساتھ پاکیزگی مل جائے انسان کی، کردار کی اور اخلاق کی، تو کیا عالم ہوتا ہے. چنانچہ یہی ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اتنا اونچے، اتنا زبردست حسن عطا فرمایا کہ جو عزیز عزیز مصر کی جو بیوی تھی جس کا نام تھا زلیخا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جب محبت میں وہ گرفتار ہوئی تو اس نے یہ چاہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام والسلام کے ساتھ گناہ کا کام کر لے، گناہ کا ارادہ کیا، اور طرح طرح سے ان کو بہکانے اور حسلانے کا کام کیا. واقعہ اس کا یہ لکھا ہے جو قرآن کریم میں جو آیت نمبر 22 آ رہی ہے، اس میں یہ لکھا کہ انہوں نے زلیخا نے یہ کام کیا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جس کمرے میں تھے اس کمرے میں داخل ہونے کے بعد دروازے کو تالا لگا دیا، اور وہاں ایک بت رکھا ہوا تھا، اس بت کے اوپر کپڑا ڈال دیا، اور اب اس نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے گناہ کا ارادہ کیا. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب گناہ کا ارادہ کیا تو یہ تو اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. گناہوں سے معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، ان سے نہیں گناہ سرزد ہوتا. دیکھیں دو باتیں الگ الگ ہیں، ایک ہے گناہ کا ارادہ اور ایک ہے گناہ کا خیال، وہمہ جس کو ہم بولتے ہیں، وسوسہ جس کو بولتے ہیں، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. گناہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب انسان کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، ارادہ کر لیا بالکل گناہ کا، ارادہ کرنے کے بعد اب وہ گناہ کی طرف بڑھا لیکن اللہ کے دل میں خوف پیدا ہو گیا کہ میں نے گناہ کا ارادہ کیا، کوئی بھی گناہ، اور فوراً اس گناہ سے رک گیا اللہ کے خوف سے، تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کے ارادے کے بعد جب وہ اس سے رکا اور اللہ کے خوف سے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے اس کے نام اعمال میں نیکی لکھ لو کہ یہ میرے خوف سے رک گیا یہ بندہ. اور ایک شخص نے گناہ کا ارادہ کرم کیا اور اس کے بعد گناہ کے ارادے سے اس نے وہ کام کر بھی لیا، یعنی گناہ کر بھی لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھوا دیتے ہیں، یہ گناہ ہو گیا. لیکن ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان، حدیث شریف میں فرمایا کہ ایک انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے نیکی کا ارادہ کیا، اس کی نیکی نامہ اعمال میں لکھ دو، اور جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ لو. پہلی نیکی اس کے ارادے پر ہے اور بقیہ 10 نیکیاں اس کے اس عمل کے اوپر ہے جو اس نے نیکی کا عمل کیا. ایک ارادہ چنانچہ آدمی کو اچھا خیال آیا کہ چلو جی میں آج نوافل پڑھوں گا، آ گیا خیال، اس خیال سے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی لکھ دی اس کے نامہ اعمال میں، اور وہ کر گزرا اس کام کو، نوافل اس نے پڑھ لیے، تو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں مزید لکھ دیتے ہیں. لیکن کوئی انسان اگر گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں لکھتے اس کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اس کو دیکھتے رہو، حدیث شریف میں آتا ہے فرماتے ہیں دیکھتے رہو، اگر اس نے میرے خوف سے رک گیا تو ایک نیکی لکھ دینا کہ گناہ کا ارادہ کیا تھا میرے ڈر سے رک گیا، ایک نیکی لکھ دو. لیکن گناہ کر گیا تو فرمایا کہ ایک گناہ اس کے نام اعمال میں لکھ دو. چنانچہ یہاں پر بھی یہ ہوا کہ میں پہلے آیت کا ترجمہ کر دوں. آیت فرمائے کہ وراودت خلتی ہوا فی بیتہا، اور بہکایا زلیخا نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو، التی ہوا فی بیتہا، ان کو جو ان کے گھر میں تھی یعنی یوسف علیہ السلام، اپنے آپ سے. وغلقت الابواب، اور زلیخا نے وہ دروازے بند کر لیے کمرے کے. وقالت ہیت لک، اور کہا زلیخا نے کہ تم آؤ اور میرے سے گناہ کرو. قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ، انہو ربی احسن مسوایا. یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے گرامر کی اصطلاح ہے یہ، کہ یہاں پر دونوں ترجمے کے احتمال ہیں، جو ضمیر لکھی ہوئی ہے، جو پروناؤن یہاں پر موجود ہے اس کے لیے، کہ اگر یہاں پر ہم اس کو عزیز مصر کی طرف لوٹائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ بے شک وہ عزیز مصر نے مجھ کو، وہ میرا پالنے والا میرا مولا ہے، اس نے مجھ کو بہترین ٹھکانہ دیا. لیکن زیادہ راجہ قول یہ کہ یہاں مراد یہ ہے کہ بے ہو کی ضمیر اللہ کی طرف ہے، مطلب یہ ہے کہ بے شک وہ اللہ میرا رب ہے، احسن مسوایا، اس اللہ نے مجھ کو اتنا بہترین ٹھکانہ دیا کہ کہاں میں کنویں میں پڑا ہوا تھا اور کہاں میں آج بادشاہ کے دربار کے اندر ہوں. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے. ولقد ہمت بھی وہم بہا، اور ارادہ کیا زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا، وہم بہا، یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی خیال گزر گیا، ارادہ نہیں کیا یوسف علیہ السلام نے، ایک دل میں وسوسہ گزر گیا یوسف علیہ السلام کے کہ کوئی چیز مجھے روکنے والی نہیں، گناہ سے دروازے بند ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا، انہوں نے ان کے دل میں بھی ایک ارادہ آ گیا. لولا ان رآ برہان ربی، اگر یوسف علیہ السلام اللہ کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے، اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل ایسی دکھلائی، میں بھی عرض کروں گا وہ کیا تھی، کہ ان کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام والسلام جو ہے وہ گناہ سے رک گئے. تو میں بادر کر رہا تھا کہ دیکھیے گناہ کا ضابطہ سمجھ لیجیے کیا ہے، گناہ کا ارادہ ہو اور اللہ کے خوف سے رک جائے ایک نیکی، گناہ کر گزرا اس ارادے کے بعد تو بھی ایک گناہ، لیکن نیکی کا ضابطہ یہ ہے کہ نیکی کا ارادہ کیا ارادے پر ایک نیکی، نیکی کا کر گزرا تو دس نیکیاں. محض ارادے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گناہ نہیں دیتے کسی انسان کو. اب سمجھ لیجیے کہ دو چیزیں ہو گئی، ایک ہے ارادہ، ایک ہے وسوسہ، دل میں خیال. یہ جو دل میں خیال گزرتا ہے اس کو کوئی پکڑ نہیں ہے انسان کی، کیونکہ یہ غیر اختیاری چیزیں ہوتی ہیں. یہ ایسی ہی اس کی مثال بالکل ایسے سمجھیں جیسا رمضان کا مہینہ ہے، روزے رکھے ہوئے، شدید گرمیاں پڑ رہی ہیں، پیاس لگی ہوئی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، آدمی کھانے پینے کی چیز کو دیکھتا ہے، اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے پی لوں اس کو پانی، کبھی کبھی زبان سے بھی کہتا ہے دل چاہتا ہے پانی پی لوں میں. تو اس خیال سے کہ ہم نے روزے میں یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم یہ پی لیں اور یہ کھا لیں، اس سے کوئی گناہ نہیں ملے گا، نہ روزہ ٹوٹے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خواہش پیدا ہونا یہ انسان کی کیا ہے، ایک غیر فطری عمل ہے، غیر اختیاری عمل ہے، اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہاں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہوا جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، یہ در حقیقت خیال ایک وہمے اور ایک وسوسے کے درجے میں تھا بس، جبکہ جو زلیخا کا ارادہ تھا وہ ارادہ اس کا یقینی تھا کرنے کا، کہ بھئی یہ گناہ کا کام اس نے کرنا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے اسی کو فرمایا کہ ولقد ہمت بھی نہیں، اس نے ارادہ پکا کر لیا تھا، قد لفظ لگایا بات کو پکا کرنے کے لیے آتا ہے، کہ اس نے گناہ کو کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا. یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر بھی وہم گزر گیا اس گناہ کو کرنے کا. لولا ان رآ برہان ربی، اگر وہ اللہ کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے یوسف علیہ السلام. تو مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام، یہ آیت بعض حضرات نے یوں سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آیت جو ہے عصمت انبیاء کے خلاف ہے، ایسی بات نہیں ہے. عصمت انبیاء کی یہ آیت عطا خلاف نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام والسلام کے دل میں خیال کا آنا یہ کوئی ارادہ نہیں تھا، ایک وہم اور ایک وسوسہ گزر گیا ان کے دل سے، اور زلیخا کا باقاعدہ اس کا ارادہ تھا کرنے کا، اس لیے اس کا ارادہ جو تھا وہ گناہ کے زمرے میں آتا تھا. یوسف علیہ السلام کا ارادہ جو ہے یہ گناہ کے زمرے میں بھی نہیں آتا. جب گناہ نہیں ہے تو یہ عصمت انبیاء کے خلاف بھی نہیں ہے آیت. لولا ان رآ برہان ربی، اگر حضرت یوسف علیہ السلام والسلام اللہ کی نشانیوں کو نہ دیکھتے تو کہیں اندیشہ تھا کہ میں مبتلا نہ ہو جاتا. وہ نشانیاں کیا تھی جو یوسف علیہ السلام کو اس گناہ کے وقت میں نظر آئیں؟ پہلی نشانی تو یہ تھی، بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام والسلام کو جس وقت وہ اپنی طرف مائل کر رہی تھی گناہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کی صورت یوسف علیہ السلام کے سامنے کر دی، اور وہ حیرت سے ان کو دیکھ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا اور تم یہ کیا کر رہے ہو میری بیوی کے ساتھ. تو ان کو فوراً خیال آیا تو انہوں نے کہا کہ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. دوسری روایت یہ ہے کہ جس وقت وہ ان سے بات کر رہی تھی، اپنی طرف مائل کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام جو والد حضرت یوسف علیہ السلام کے اور اللہ کے نبی، ان کا چہرہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کر دیا، اور وہ حیرت سے اپنی انگلیاں دانتوں میں دبائے ہوئے بیٹھے ہیں کہ بیٹا یہ تم کیا کر رہے ہو. جیسے انسان کسی حیرت ناک منظر کو دیکھتا ہے اور حیرت سے انگلیاں منہ میں لے لیتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اپنے والد کا چہرہ دکھایا تو فوراً یہ ڈر گئے. اور تیسری روایت یہ ہے، تو یوسف علیہ السلام نے جو سامنے دیوار پر دیکھا تو ان کو یہ آیت لکھی ہوئی نظر آئی، لا تقرب الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، کہ تم زنا کے قریب مت جانا، انہ کان فاحشہ، یہ بڑی بے حیائی کا کام ہے، وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے. یہ آیت ان کو دیوار پر لکھی ہوئی نظر آئی. اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہیں، جس کسی کو کے لیے کچھ کرنا چنا. تو یہ بات کہ دیوار پر لکھی ہوئی نظر آئی، بعض واقعات ایسے لکھے ہیں ہماری کتابوں میں کہ کسی کی موت کا وقت آیا تو اس نے ایک عبارت لکھی ہوئی دیکھی دیوار کے اوپر، اور دوسرے سے کہا کہ دیکھو یہ کیا لکھی ہوئی ہے، اس نے اس کی موت کے بارے میں کچھ لکھا ہوا تھا تو دوسروں کو کہا، دوسرا کہہ رہا مجھے دیوار پہ کچھ نظر نہیں آ رہا کیا لکھا ہوا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو سامنے پڑھ رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد اس کی موت واقع ہو گئی. تو ہو سکتا ہے کہ کسی، اور ایسے ایک نہیں بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ اچانک کسی نے کوئی منظر دیکھا جو دوسرے نہیں دیکھ رہے. ایک واقعات میں لکھا ہے کہ اس نے وہ دیکھا اور تھوڑی دیر بعد اس کی موت آ گئی، ایسا لگتا ہے کہ اس کو موت کا پیغام لکھا ہوا نظر آیا. واللہ عالم، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، ہر چیز پر قادر ہیں. چوتھی روایت یہ ہے کہ برہان ربی، اللہ تعالیٰ کی جو برہان دیکھی، دلیل دیکھی اس گناہ کے وقت میں، کہ جس وقت وہ اپنی طرف مائل کر رہی تھی، وہ یہ تھی کہ زلیخا نے وہ جو بت تھا اس بت کے اوپر کپڑا ڈال دیا تھا. تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تم میرے سے گناہ کی بات کر رہی ہو، تم نے بت کے اوپر کپڑا کیوں ڈالا؟ اس نے کہا کہ کہیں یہ بت جو ہے دیکھ نہ لے ہم کو، یہ گناہ کرتے ہو. اللہ تو فرمائے یوسف علیہ السلام نے کہ میرا رب اس کے لیے یہ پردہ جو ہے اس کو دیکھنے سے نہیں آڑے آ سکتا، میرا رب بہت قادر مطلق ہے، وہ مجھے وہ اس وقت بھی دیکھ رہا. چنانچہ انہوں نے جب یہ کہا کہ قالما، یہ چار قول ہیں مشہور کہ یہ برہان دیکھی، یہ دلیل دیکھی اللہ تعالیٰ کی، اس وجہ سے یوسف علیہ السلام رک گئے. اور یہ جو فرمایا کہ قالما اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، تو اسی لیے علماء نے لکھا کہ یہ جو فرمایا کہ قالما اللہ، کوئی انسان جس وقت بھی گناہ کے دل میں خیال پیدا ہو، ارادہ پیدا ہو، فوراً یہ پڑھ لے اعوذ باللہ. سب سے پہلا کام تو یہ کہ اللہ کی پناہ مانگے. اور اسی لیے علماء نے لکھا کہ دیکھو انہوں نے پہلے یوں کہا کہ قال معاذ اللہ، پناہ میں مانگتا ہوں اپنے رب کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی دلیلیں دکھلائی ان کو بچنے کی. مطلب یہ کہ پناہ مانگی تو اللہ تعالیٰ نے پناہ دے دی اور ایسے مواقع میسر کر دیے کہ جس کی وجہ سے وہ بچ گئے. تو اس لیے اصل چیز تو کیا ہے، وہ اللہ کی پناہ ہے. بے شمار گناہوں میں ہم مبتلا ہونے لگتے ہیں اور محسوس ہوتا ہے کہ ہم سے یہ گناہ ہو جائے گا، گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، گناہ قریب آ رہا ہے. تو فرما کے پہلا کام یہ کرو کہ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ مانگو. جب اللہ کی پناہ مانگ لو گے، اس کے بعد فرمایا کہ دوسرا کام یہ کرو کہ جو تمہارے بس میں ہو کرنے کا اس گناہ سے بچنے کے لیے، وہ کر ڈالو. جو بس میں ہو، اللہ کی پناہ پہلے مانگی، اصل چیز تو اللہ کی پناہ ہے. جب اللہ کی پناہ مل گئی، اللہ کی پناہ حاصل ہونے کے بعد، اب اس کے عمل کرو تو گناہ سے کسی طرح بچ جاؤ. چنانچہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کیا کہ دیکھا تو دی، یہ تو دیکھا کہ دروازے چاروں طرف سے بند ہیں، یہ انہوں نے بس دوڑ لگا دی دروازے کی طرف، حالانکہ جانتے تھے کہ دروازے پہ تالا لگا ہوا، کہیں بھاگ نہیں سکتے. یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بس میں اتنی بھی بات تھی کہ دروازے کی طرف دوڑ لگاتے، انہوں نے لگا دی. باقی کام سپرد کر دے اللہ کے، کہ اللہ یہ میرے بس میں تھا، یہ میں نے کر ڈالا، باقی مجھ کو نجات آپ دے دیجئے. اسی لیے آپ دیکھیں جو لوگ سود کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، رشوتیں ان کے ذریعے آمدنی ہیں، یا دھوکے بازی کے ذریعے، مختلف جھوٹ کے ذریعے کاروبار، ان کے پورا نظامی کاروبار کا جھوٹ دھوکے بازی پر مشتمل ہے. ایسا مایا کہ کلچر بنا ہوا ہے، ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، وعدہ خلافی کرنا، دو نمبر کی چیز ایک نمبر کہہ کے بیچنا، یہ سارے چکر ہمارے ہاتھ تجارت میں پھیلے ہوئے ہیں. اور کسی سے کہو کہ صاحب یہ کام آپ نے ایسا کیوں کر لیا، تو کہتے ہیں کہ صاحب اس سے بچنا ممکن نہیں ہے. سیدھی سی بات، اس سے بچنا ممکن نہیں. ارے بھائی، بچنے کی کوشش کبھی کی؟ کسی سے پوچھیں آپ. کبھی کوئی کوشش کی؟ کبھی کوئی قدم اٹھایا؟ کبھی کوئی محنت کی؟ کبھی کسی سے مشورہ کیا کہ بچیں کیسے؟ اپنے طور پہ فیصلہ کر کے بیٹھ گئے کہ بچنا ممکن نہیں ہے ان چیزوں سے، اور لگے ہوئے اسی دھندے کے اندر. تو اسی لیے علماء نے لکھا کہ انسان اللہ کی پناہ مانگے، گناہ سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرے، اور اپنے بس میں جو کوشش ہے وہ کر ڈالیں، اپنے بس میں جو کوشش ہے وہ کر ڈالیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جمعے کے جیل میں بند تھے، جمعے کی نماز کا وقت ہوتا تھا تو وہ جمعے کے دن نماز کا باہر تو جا نہیں سکتے تھے نماز پڑھنے کے لیے کوٹھڑی سے باہر، تو نہاتے، نہا کر کپڑے بدلتے، کپڑے بدل کر خوشبو لگاتے اور چلتے ہوئے جیل کے دروازے تک جاتے تھے، اپنی کوٹھڑی کے دروازے تک۔ کسی نے کہا کہ آپ یہ عمل کرتے تھے، آپ کا معلوم ہے باہر تک جا نہیں سکتے، عمل کرتے کیوں ہیں؟ فرمانے لگے کہ بس میرے بس میں اتنا ہی تھا، وہ میں نے کر لیا، باقی اللہ کے حوالے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ انسان کسی کام سے بچنے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے اپنا بس میں جو ہو وہ تو کر کے دیکھے۔ یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، وعدہ ہے قرآن کریم میں، وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ من جاہد فینا لنہدی اللہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوششیں کرتا ہے اس کے لیے ہم راستے کھولتے ہیں۔ کوشش تو کر کے دیکھو، اپنی طرف سے یہ فیصلے کے ساتھ اب اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، لہذا ہم اپنی اس زندگی کے اندر لگے رہیں گے، چلتے رہیں گے، تو اس طرح کبھی بھی کسی انسان کو نہ کبھی کچھ نہیں ملتا۔ کبھی کسی انسان کو، کوئی انسان اگر آئیے امید لگا کے بیٹھ جائے کہ صاحب میں بیمار ہو گیا تو بس میں اللہ ہی سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو شفا یاب کر دے، عمل بھی نہ کرے شفا کے لیے، ڈاکٹر کے پاس چل کر بھی نہ جائے۔ تو بھائی یوں تو اللہ تعالیٰ جس کو جو بھی چاہے کر دے، دعا کے بغیر کر دے، لیکن دنیا کا نظام اللہ رب العزت نے اسباب پر رکھا ہے، اس سلسلوں پہ رکھا ہے، گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ نہیں دیا کرتے۔ تو یہاں پر بھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کیا کہ ایک دوڑ لگا دی دروازے کی طرف۔ کذالک نصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح ہم پھیرتے ہیں، السوء کے معنی آتی برائیاں، الفحشاء کے معنی آتی بے حیائی کے کام۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے حیائی کے کاموں کو انسان سے پھیر دیتے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ یہاں پر یوں فرمایا معرف القرآن میں کہ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طریقے سے فرمایا کہ السوء سے مراد گناہ صغیرہ اور والفحشاء سے فرمایا کہ اس سے مراد گناہ کبیرہ۔ اسی طرح فرمایا کہ ہم گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کو انسانوں سے ہٹا دیتے ہیں۔ کس طرح ہٹا دیتے ہیں؟ اس دو کاموں سے، جو دو کام آپ بتائے۔ نمبر ایک کیا؟ کہ جب بھی گناہ کا موقع آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ سے پناہ مانگو، یہ یاد نہ رہے، زبان سے کہتے تھے یا اللہ اس گناہ سے مجھ کو پناہ عطا فرما دی، زبان تو ہلاؤ، زبان تو ہلا سکتا ہے نا انسان، زبان تو ہلاؤ۔ اور دوسرا کام وہ کرے گی، یوسف علیہ السلام نے عمل کیا کہ دروازے کی طرف دوڑ لگا دی، بند دروازے کی طرف، تو فرمایا کہ دوسرا کام یہ کرو کہ تم عمل کرو اس گناہ سے بچنے کا، آپ پر ہلاؤ، کوشش کرو، جو بس میں ہے وہ کرو۔ جب تم یہ دو کام کر لو گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ نجات دینا میرا کام، ہاں بچاؤں گا میں تم کو بچاؤں گا گناہ سے۔ کذالک فرمایا، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح ہم بچاتے ہیں انسان کو گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ دونوں سے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھ کر کرتے ہیں گناہ کہ سب یہ تو گناہ صغیرہ اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب میں لکھا ہے، فرمایا کہ گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کی جو تعریف لوگ کرتے ہیں، ایک تعریف یہ ہے گناہ صغیرہ کی کہ ہر وہ گناہ جس کو چھوٹا سمجھ کر کیا جائے وہ کبیرہ بن جاتا۔ ہم کہہ رہے صغیرہ گناہ ہے، صغیرہ ہے، لیکن آپ اس کو بھی اہمیت ہی نہیں دے رہے، صغیرہ اس کام کے لیے تھوڑی ہوتا کہ اس کو کر لو، آپ نے اس کو بھی اہمیت ہی نہیں دی، بالکل آپ نے اس کو کوئی اس کو اہمیت اپنے نزدیک چونکہ نہیں بھی، لہذا فرمایا مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے کہ صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا اپنے مواعظ میں، حضرت مناشف علی صاحب تھانوی قدس اللہ علیہ وسلم نے، کہ دیکھو گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی مثال ایسی ہے جیسے چھوٹا اژدہا اور بڑا اژدہا، چھوٹی چنگاری اور بڑی چنگاری۔ فرماتے ہیں کہ کچھ چھوٹے اژدہے اور سانپ کو اٹھا کر اپنے پاس اس لیے نہیں گود میں بٹھا لیتا کہ صاحب یہ چھوٹا سانپ تو کاٹے گا نہیں، فرماتے ہیں کاٹے گا نا یہ چھوٹا سانپ تو ظاہر اس کا بھی پھیلے گا، اور بڑا سانپ تو ہے ہی بڑا سانپ۔ یا فرماتے ہیں کہ کوئی انسان اگر چھوٹی آپ کی چنگاری ہو اس لیے اٹھا کر نہیں رکھ سکتا کہ چلو بھائی چھوٹی ہے یہ کیا کرے گی، چھوٹی چنگاری، بڑی چنگاری خطرناک ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح وہ آگ لگاتی اس طرح یہ بھی آگ لگا دیتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں ایک تقسیم کے لیے فرمایا کہ گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن مثال اس کی چھوٹی چنگاری بڑی چنگاری والی ہے۔ تو اس لیے بھائی گناہ سے بچنے کی توفیق اور کوشش ہم میں سے ہر شخص کو کرنی چاہیے، چاہے وہ صغیرہ گناہ ہو چاہے وہ کبیرہ گناہ ہو. انہو من عبادنا المخلصین، بے شک حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے برگزیدہ چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں. واستبق الباب، واستبق الباب، دوڑ لگائی یوسف علیہ السلام نے دروازے کی طرف. وقدت قمیصہ من دبر، چنانچہ یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگائی. جب انہوں نے دوڑ لگائی بند دروازے کی طرف، تو بعض روایت میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دروازے کو توڑ دیا اور تالیا کھول دیا، دروازہ کھل گیا تو یوسف علیہ السلام باہر نکل گیا دروازے سے. ان کے بس میں اتنا ہی تھا بھاگنا، یہ بھاگے دروازہ کھل گیا اور یہ باہر نکلے. جیسے ہی باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کھڑے ہوئے تھے، زلیخا کے شوہر، اور زلیخا نے ان کی قمیض پیچھے سے یوں پکڑ کر کھینچی، اس طرح تھی کہ قمیض پھٹ گئی تھی یوسف علیہ السلام نے. اب جیسے ہی باہر نکلے فوراً زلیخا نے الزام لگا دیا حضرت یوسف علیہ السلام پر کہ دیکھو یہ اس نے میرے سے دس درازی کی ہے، اس نے میرے ساتھ گناہ کا ارادہ کیا. اب یوسف علیہ السلام پھر ایک مشکل میں پھنس گئے کہ کہاں تو وہ اندر، یہ ان کے اوپر جناب ان کو پکڑ رہی تھی گناہ کے لیے، اور جیسے ہی عزیز مصر نے ان کو دیکھا تو فوراً عورت نے الزام لگا دیا مرد کے اوپر کہ اس نے میرے ساتھ گناہ کا ارادہ کیا. اور عموماً یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت کسی مرد پر الزام لگا دے گناہ کا تو لوگ عورت کو ہی برعکس سمجھتے ہیں. چنانچہ اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام حیران پریشان کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے اس عورت اس کے ساتھ گناہ کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ اس نے مجھ کو اپنی طرف گناہ کی طرف مائل کیا. قرآن کریم نے اسی کو فرمایا کہ وقدت قمیصہ من دبر، پیچھے سے یوسف علیہ السلام کی اس نے زلیخا نے قمیص پکڑی. وہ الفیا سیدہا لدى الباب، اور ان دونوں نے اپنے جو عزیز مصر تھا اس کو بالکل دروازے کے سامنے کھڑا ہوا پایا. قالت، بولی زلیخا، ما جزاء من اراد باهلك من سوء الا ان يذن او عذاب الیم. بتاؤ، عزیز مصر سے کہتی ہے زلیخا کہ بتاؤ ایسے شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تمہاری بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرتا ہو، الا اس کی سزا صرف یہی ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دو، ایسا سزا دو اس کہ جو تمہاری بیوی کی طرف بری نظر نگاہ ڈالتا ہے، یہ تمہاری بیوی سے برا ارادہ کرتا ہے گناہ کا، اس کا علاج یہی ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دو، اس کو سخت سزا دو. یوسف علیہ السلام پریشان، قال، کہا یوسف علیہ السلام نے، ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھ کو اپنی طرف گناہ کی طرف مائل کیا، میں نے نہیں گناہ کی طرف مائل کیا. اب ایسے موقع کے اوپر جب اللہ کے نبی کسی الزام میں پھنس جائیں اور الزام بھی انسان کے اوپر کردار کا ہو، تو یہ تو اللہ کے نبی ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کی برات ظاہر فرماتے، ان کی برات، انبیاء کرام، وہ برات بھی ایسی کہ جو بالکل دو ٹوک ہو. چنانچہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی ایسی برات ظاہر فرمائی کہ ایک چھوٹا بچہ بالکل گوشت کا، بعض روایات میں لکھا کہ ایک دن کا بچہ تھا اور بعض روایات میں آتا ہے کہ چالیس دن کا بچہ تھا. چالیس دن کا ہو یا ایک دن کا، بچہ بول تو نہیں سکتا، اور بعد بھی ایسی عقل کی کہ جو بڑا فلسفی کوئی بات کر رہا ہو. یقیناً یہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے. اس بچے نے جو چھوٹا گہوارے میں پڑا ہوگا ایک دن کا یا چالیس دن کا بچہ تھا، اس بچے نے ایسی فلسفیانہ اور حکیمانہ بات کی. اس نے کہا کہ دیکھو، اگر یوسف کی قمیض سامنے سے پھٹی ہوئی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دس درازی یوسف نے کی تھی زلیخا کے اوپر، اور اگر یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ پکڑنے کی کوشش زلیخا نے کی تھی. یہ اصول بتایا اس چھوٹے بچے نے. اب جب قمیض دیکھی تو یوسف علیہ السلام کی قمیض تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو بادشاہ سمجھ گیا کہ وہ پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق و کردار کو جانتے تھے کہ کیا صورت حال ہے، یہ کس کردار کے انسان ہیں. تو بادشاہ نے جب یہ دیکھا اور اس بچے کی بات سنی، جب بچہ بولا تھا تو بادشاہ تو اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ یہ بچے کا بولنا خود معجزہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کے لیے، اور پھر بات بھی ایسی حکیمانہ اور بات بھی ان کی برات کے اوپر فٹ ہوتی ہے، تو چپ ہو گئے. یہ جو بچے کو بولنے کا واقعہ ہے، یہ تاریخ اسلام میں تین چار موقع کے اوپر ثابت ہے. ایک اس وقت جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو آپ کو معلوم ہے مشہور بات ہے کہ ان کی والدہ جو تھی حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے ان کے گریبان میں پھونک ماری تھی جس سے ان کو حمل ہو گیا تھا. تو یہ اس ڈر سے کہ میں نے کسی میری شادی ہوئی نہیں تو میرے ہاں سے بچے کی ولادت ہوگی تو لوگ میرے اوپر بدکاری کا الزام لگائیں گے، تو وہ ڈر کے مارے کہیں چھپ گئی. جب یہی وہ لوگوں کو پتا چلا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے تو سب نے کہا کہ ان میں کی جو قرآن کریم کے اندر واقعہ آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ یہ حضرت مریم علیہ السلام والسلام پر الزام لگایا تو لوگوں نے ان کو یہ کہا کہ تم نے بہت بڑا کام کر لیا، یہ یعنی کیا گناہ کا کام کر گزرا، تم سے تو توقع نہیں تھی. تو اس وقت 3 دن کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً جواب دیا اور اپنی ماں کی برات کی اور کہا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور یہ میری ماں جو ہے یہ بے گناہ ہے. اس کو جب اس بچے کے منہ سے جو 3 دن کا بچہ جب اپنی ماں کی پاکدامنی کے بارے میں بتا رہا ہے تو سب سمجھ گئے کہ یہ تو کوئی معجزہ ہی ہے اللہ رب العزت کا، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ظاہر ہوا. انک لقد جئت شیئا فریا، قرآن کریم نے اسی کو کہا کہ لوگوں نے جب الزام لگایا تو تم نے تو بڑا عظیم کام کر لیا تھا. اسی طرح بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے عابد بزرگ تھے حضرت جریج ان کا نام ہے، ان کے اوپر بھی لوگوں نے اسی طرح بدکاری کی تہمت لگائی، تو ان کی برات بھی اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے بچے کے زمانے ظاہر فرمائی، جو چھوٹا سا بچے کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی. اس کو فرمایا کہ حضرت اللہ کے قرآن کریم میں فرمایا کہ وشہید شاہد من اہلہا، اسی گھر کے اندر ایک چھوٹا گواہ موجود تھا، ایک بچہ، اس نے گواہی دی. ان کا نہ قمیص ہو قد من قبل، اگر وہ قمیص آگے سے پھٹی ہو فصدقت، تو زلیخا سچ کہتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا تھا گناہ کا. وہ من القاذبین، اور یوسف علیہ السلام جھوٹ بولتے ہیں. وہ ان کا نہ قمیص ہو قد من قبل، اور اگر ان کی قمیص پچھلی طرف سے پھٹی ہو فکذبت، اس کا مطلب یہ ہے کہ زلیخا جھوٹ بولتی ہے. وہ من الصادقین، فلما رأى قمیصہ قد من دبر، پھر جب دیکھی لوگوں نے قمیص کو اور عزیز مصر نے قمیص کو دیکھا یوسف علیہ السلام کے کہ وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، قال انہ من کیدکن، اس نے کہا یہ عورتوں کا فریب ہے. قال انہ من کیدکن، یہ عورتوں کا فریب ہے. ان کیدکن عظیم، عورتوں کا فریب بہت بڑا ہوا کرتا ہے، عورتوں کا مکر بہت بڑا ہوا کرتا. قرآن کریم میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتوں کے مکر اور عورتوں کے فریب، عورتوں کی جو چالیں ہوتی ہیں یہ شیطان سے بڑھ کر ہوتی ہیں. اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا ہے کہ دیکھو شیطان کی چالوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان شعید الشیطانی کانا ضعیفا، کہ شیطان کی جو چالیں ہوتی کمزور ہوتی ہیں، توڑنا آسان ہوتا. اور قرآن کریم میں عورتوں کی چالوں کے بارے میں فرمایا ان قیدوں کو عظیم، وہ بڑی ہوتی ہے. یوسف یہاں پہ یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ اس کے بعد حضرت عجیب مصر نے کچھ بولا نہیں، یعنی زلیخا کو کچھ کہتے، اس کو اپنے نکاح سے خارج کرتے کچھ نہیں کہا، چپ ہو گئے اور خاموشی سے چلے گئے. بلکہ بہت سارے لوگوں نے اس پر ان کے اوپر یہ بھی کہا کہ آپ نے اس واقعے کو خاموشی سے برداشت کر لیا، کوئی اور مرد ہوتا تو وہ اپنے گھر میں ہنگامہ کھڑا کرتا، تو انہوں نے اس پر بھی کچھ نہیں کہا. فرمایا قرآن کریم کہ یوسف آرزان ہاگا، اے یوسف تم اس سے تم اعراض کرو، یعنی یہ جو واقعہ پیش آیا زلیخا کا اس سے تم اعراض کرو. واستغفری لذنبک، اپنے گناہوں سے کی مغفرت طلب کرو. انکی کنتی من الخاطئین، بے شک اس سے غلطی وہ غلطی پر ہے. انکی کنتی من الخاطئین، بے شک وہ کیا تھی تمہارے ساتھ جو اس نے کام کیا وہ غلطی پر تھی. تم راہ حق پر ہو، تم نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات ظاہر فرمائی. بس اسی بات پر ختم کر. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد صلی اللہ، اللہم بارک علی محمد وعلی علی محمد. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. يا الله ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا ارحم الراحمین، ہم سب کو قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.
یا اللہ قرآن کریم کی فہم عطا فرما، قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کو یا اللہ ہم سب کے لیے آسان فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی توفیق عطا فرما، یا اللہ سنتوں کی اتباع کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث طیبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس سمجھنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.